बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ نساء کی آیات 75 اور 76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار. سامعین, ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل آپ نوٹ فرما سکتے ہیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. پروگرام گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ایک خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا, جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت آپ سنیں گے. اس کے بعد آپ ایک دوسرا پروگرام گھر اور گھرانہ سماعت فرمائیں گے, جس کے بعد خبروں کا دوسرا بلیٹن پیش کیا جائے گا. خبروں کے دوسرے بلیٹن کے بعد ایک بار پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی, جس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سنیں گے. یادوں کے جھروکوں کے بعد ایک دوسرا پروگرام آئیے فارسی سیکھیں پیش کیا جائے گا, جس کے بعد خبروں کا تیسرا بلیٹن آپ سن سکیں گے, اور پروگرام انداز جہان پر ہماری آج کی نشریات کا اختتام ہوگا. تو سامعین, لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش, جس میں عالمی خبریں ہوں گی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. رہبر انقلاب اسلامی نے غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم بند کرانے کے لیے ایران اور پاکستان کے مؤثر اقدامات کی ضرورت پر تاکید کی ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران کسی بھی حال میں یورینیم کی افزودگی سے دستبردار نہیں ہوگا. بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے خلاف دباؤ میں شدت. اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں غزہ پٹی میں 80 سے زائد فلسطینی عام شہری شہید. اور اب تفصیل سے خبریں ملاحظہ فرمائیے. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ اسلامی جمہوریہ ایران کا دورہ کیا, جس کے دوران انہوں نے رہبر انقلاب اسلامی اور صدر مملکت سے ملاقات کی, جبکہ دونوں ملکوں کے اعلیٰ سطحی وفود کے درمیان اجلاس میں دو طرفہ تعلقات سمیت اقتصادی, ثقافتی اور سیکورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف جب تہران پہنچے تو سعد آباد کمپلیکس میں صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے ان کا سرکاری استقبال کیا. پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار, چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی, وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی سید طارق فاطمی دورہ ایران میں وزیر اعظم کے ساتھ وفد میں شامل تھے. وزیر اعظم پاکستان کے سرکاری استقبال کی تقریب میں دونوں ملکوں کے قومی ترانوں کے بعد ڈاکٹر مسعود پزیشکیان اور میاں شہباز شریف نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا. اس کے بعد دونوں نے اپنے وفد کے اراکین کا تعارف کرایا, جس کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات ہوئی, جس کے بعد دونوں نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا. صدر پزشکیان نے پاکستانی وفد کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران کا ایک ہمسایہ ملک ہے اور دونوں ممالک اسلامی دنیا اور عالمی مسائل پر کئی مشترکہ موقف رکھتے ہیں. اس ملاقات میں ثقافتی, اقتصادی اور بین الاقوامی میدانوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا. اس موقع پر پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ وہ ایک انتہائی اہم موڑ پر برادر ملک ایران کے دورے پر موجود ہیں, جسے وہ اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں. شہباز شریف نے مزید کہا کہ پاکستان ایران کے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے, ہم ایران کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہیں اور ایران کے پرامن نیوکلیئر پروگرام کی حمایت کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کے بعد رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے بھی ملاقات کی. اس ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی نے اسلامی دنیا میں پاکستان کی خصوصی حیثیت کا ذکر کرتے ہوئے غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم بند کرانے کے لیے ایران اور پاکستان کے مؤثر اقدامات کی ضرورت پر زور دیا. رہبر انقلاب اسلامی نے اس ملاقات میں فلسطین کے تعلق سے پاکستان کے موقف کو قابل تعریف اور محکم قرار دیا اور فرمایا کہ گزشتہ برسوں کے دوران صہیونی حکومت کے ساتھ اسلامی ملکوں کے روابط کی برقراری کے لیے تسلسل کے ساتھ وسوسے پیدا کیے گئے, لیکن پاکستان ان وسوسوں سے ہرگز متاثر نہیں ہوا. آپ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایران اور پاکستان کے روابط ہمیشہ گرم جوش اور برادرانہ رہے ہیں, مسلط کردہ جنگ کے دوران پاکستان کے قابل تعریف موقف کو اس کا ایک نمونہ قرار دیا. اس موقع پر پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے حل میں ایران کے مثبت کردار کو سراہا. سامعین, پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارر نے وزیر اعظم پاکستان کے دورے ایران کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے فلسطین کے بارے میں دونوں ملکوں کے یکساں موقف کی تعریف کی ہے. انہوں نے ہمارے نمائندے سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا,
اچھی اور بڑی مثبت میٹنگ رہی غزہ کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک جوائنٹ آواز یہاں سے گئی ہے کہ جو مظالم وہاں پہ ڈھائے جا رہے ہیں اس کی بھرپور مذمت بھی کی گئی ہے. اور دیکھیے, جو اسرائیل کر رہا ہے وہ کسی صورت بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو رہبر معظم نے تعریف کی پاکستان کے موقف کی, پاکستان ہر سطح پر مظلوم نہتے فلسطینیوں کی آواز اٹھاتا رہا ہے, تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کل انہوں نے جو تعریف کی یہ تائید ہے ہمارے موقف کی, الحمدللہ. اور کل جتنی میٹنگز ہوئیں بہت بڑے خوشگوار ماحول میں, بڑا بھائی چارہ نظر آیا اس کے اندر اور ایک عزت احترام تکریم نظر آئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ بڑا اہم دورہ تھا جس میں تمام تر معاملات پہ ڈسکشن ہوئی اور اس میں بہت زیادہ گفتگو اس بات پر بھی ہوئی کہ ہماری جو تجارتی حجم ہے اس کو بڑھانے کے لیے, اس میں اضافہ کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور $10 ارب پہ اس کو لے جانے کی ضرورت ہے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ جو ایک لائحہ عمل ہے اس کو اختیار کرنے کے حوالے سے بات ہوئی اور اس خطے میں امن کے حوالے سے بات ہوئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایران نے کردار ادا کیا اور محترم عباس سراغچی صاحب تشریف لائے پاکستان جب یہ پاکستان انڈیا کی سارا اسٹینڈ آف چل رہا تھا, اور صدر مسعود پزشکیان صاحب نے ٹیلی فون کیا ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو, تو بڑی قدر ہے کہ ایران نے بھی اپنا جو کردار ادا کیا ہے اس ساری جنگ کے اندر.
مزید خبریں. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ایران کسی بھی حال میں یورینیم کی افزودگی سے دستبردار نہیں ہوگا. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے سی این این سے بات چیت کرتے ہوئے اس سوال کے جواب میں کہ اگر مقصد اطمینان حاصل کرنا ہو کہ ایران کے ایٹمی پروگرام سے فوجی اہداف کے لیے کام نہیں لیا جائے گا، کہا کہ ہم بہت آسانی سے اطمینان دلا سکتے ہیں، لیکن اگر ہدف پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادے کے ایرانیوں کا حق چھین لینا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہوگی اور پورا عمل ثبوتاز ہو جائے گا۔ انہوں نے مصالحت کے امکانات کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ارادہ ہو تو ہو سکتی ہے، اس کا صرف ایک نہیں بہت سے راستے ہیں۔ جہاں تک ہم سے تعلق رکھتا ہے اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے اور ہم اس اطمینان کے پابند ہیں کہ ہمارا ایٹمی پروگرام پرامن باقی رہے گا۔ اسماعیل بقائی نے ایران پر ممکنہ حملے کی دھمکیوں کے بارے میں کہا کہ یہ دھمکیاں یقیناً مفید نہیں ہوں گی، ایرانی کسی بھی قسم کی موزوری اور دباؤ قبول نہیں کرتے، بنابراین اس طرح کی باتوں کی صورت میں ایرانی متحد ہو کر اپنی قومی سلامتی کا دفاع کریں گے۔ ہندوستان کے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری منگل سے امریکہ کا 3 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ فروری میں وزیر اعظم نریندر مودی کے واشنگٹن دورے کے بعد مصری امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق وکرم مصری 27 سے 29 مئی تک واشنگٹن ڈی سی کے دورے پر رہیں گے۔ اس دوران ان کی امریکہ انتظامیہ کے سینئر افسروں سے ملاقات اور کئی اہم میٹنگیں ہوں گی۔ اس دورے میں ہند امریکہ دو طرفہ تعلقات کے اہم شعبوں، دفاعی تعاون، کاروبار، جدید ٹیکنالوجی اور عالمی اسٹریٹجک معاملوں پر بات چیت متوقع ہے۔ قابل غور ہے کہ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے حال ہی میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کی انتظامیہ نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی میں ثالث کا کردار ادا کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعووں کے جواب میں ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی اور ہندوستان کے خارجہ سیکرٹری نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ بندی میں کسی ملک کا کوئی کردار نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے خلاف دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اب حکومت کے خلاف احتجاج میں سرکاری ملازمین کے ساتھ پرائمری اسکول کے اساتذہ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں طلبہ کی قیادت میں پرتشدد مظاہروں کے بعد سابق وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے ملک سے فرار ہونے کے بعد ڈاکٹر محمد یونس کی سربراہی میں قائم ہونے والی عبوری حکومت کو سرکاری ملازمین، اساتذہ، سیاسی جماعتوں اور فوج کی جانب سے دباؤ کا سامنا ہے، کیونکہ نگراں حکومت بنگلہ دیش کو غیر مستحکم عبوری مرحلے سے گزار کر عام انتخابات کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بدعنوانی یا بد انتظامی کی بنیاد پر سرکاری ملازمین کو کسی طویل کارروائی کے بغیر برطرف کرنے کے آرڈیننس کے اجرا پر بیوروکریسی میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور اب سرکاری ملازمین کی مخالفت کے بعد سرکاری پرائمری اسکولوں کے ہزاروں اساتذہ نے بھی پیر سے غیر معینہ مدت کے لیے کام چھوڑ دیا اور اپنی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی بی این پی دسمبر میں انتخابات کرانے کا مطالبہ کر رہی ہے، جبکہ آرمی چیف نے انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ کر دیا، جس سے عبوری حکومت پر دباؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے 2012 سے قید جماعت اسلامی کے رہنما اظہرالاسلام کی سزائے موت کل عدم قرار دیتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ عالمی برادری کی خاموشی کے سائے میں اسپتالوں اور پناہ گزین کیمپوں سمیت غزہ کے مختلف علاقوں پر سینی حکومت کے جارحانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ منگل کے دن پاس ٹوڈے نے ارنا کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ غاصب سینی حکومت محصور غزہ کے باقی ماندہ لوگوں کو بھوک کو ہتھیار بنا کر رہائشی خیموں پر وحشیانہ بمباری کر کے فلسطینیوں کی نسل کشی کا ارتکاب کر رہی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غاصب سینی حکومت غزہ میں خوراک کی تقسیم کا نیا میکانزم شروع کرنے کی دعوے دار ہے۔ سینی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ پٹی کے شہر خان یونس کے القرارہ علاقے پر بمباری کی، جبکہ اس کے ساتھ ہی غاصب سینی فوج کی توپوں نے بھی اس علاقے پر گولہ باری کی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں غزہ پٹی میں 81 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں 51 صرف غزہ شہر میں شہید ہوئے۔ اس دوران فلسطین کے محکمہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہدائے غزہ کی تعداد 53,977 سے تجاوز کر گئی ہے۔ فلسطین کے محکمہ صحت نے امداد رسانی میں حائل مشکلات اور رکاوٹوں پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اب بھی بہت سے جنازے عمارتوں کے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں، اور سینی فوجیوں کی بمباریوں کی وجہ سے وہاں تک امدادی اور شہری دفاع کی تنظیموں کے کارکنوں کو دسترسی حاصل نہیں ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے بعض علاقوں میں زمینی دراندازی کرتے ہوئے لبنانی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ المیادین چینل کے مطابق اسرائیلی فوج کے پیدل دستے جنوبی سرحد عبور کرتے ہوئے لبنانی علاقے میسل جبل کے مشرقی حصے میں تقریباً 100 میٹر اندر تک داخل ہو چکے ہیں۔ یہ اقدام نہ صرف لبنان کی قومی خود مختاری کی سری خلاف ورزی ہے بلکہ اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کی بھی کھلم کھلا توہین ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیل زمینی فوج تاحال میسل جبل کے مشرقی علاقے میں پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہے، تاہم اس کارروائی کے اصل مقاصد کے بارے میں ابھی تک کوئی باضابطہ تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ حرکت اسرائیل کی جانب سے لبنان کے خلاف جاری اشتعال انگیزی اور بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی کا تسلسل ہے۔ ادھر ملیشیا کے وزیر خارجہ نے غزہ پٹی میں سینی حکومت کے جرائم پر خاموشی کو دنیا کی بے حسی اور دوہرے معیار کا عکاس قرار دیا ہے۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان سے خطاب کرتے ہوئے ملیشیا کے وزیر خارجہ محمد حسن نے کہا کہ یہ کاروائیاں بین الاقوامی قانون کی بے احترامی کا نتیجہ ہے۔ یمن نے آج بھی مقبوضہ فلسطین کی جانب 2 میزائل فائر کیے ہیں۔ ادھر ایک صہیونی اخبار نے یمن پر صہیونی حکومت کے حملوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تک کوئی بھی یمنیوں کو گھٹنا ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکا ہے۔ المیادین ٹی وی چینل نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ آج ایک اور میزائل یمن کی جانب سے مقبوضہ فلسطین کی طرف فائر کیا گیا ہے۔ صہیونی ذرائع کا کہنا ہے کہ بے بیلسٹک میزائل تھا لیکن اس بار خطرے کے الارم نہیں بجے۔ البتہ کچھ گھنٹے پہلے میڈیا ذرائع نے تل ابیب اور اس کے اطراف کے علاقوں میں خطرے کے الارم بجنے کی خبر دی ہے۔ ادھر ایک صہیونی اخبار نے یمن پر صہیونی حکومت کے حملوں کے لاحاصل ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ اب تک کوئی بھی یمنیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکا ہے۔ صہیونی اخبار ہارٹز نے اس رپورٹ میں سوال اٹھایا ہے کہ کیا کوئی بھی ملک اب تک یمنیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو سکا ہے، تو پھر اسرائیل کیوں یمنیوں کی کامیاب ہو سکا ہے تو پھر اسرائیل کیوں یمنیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ الحدیدہ بندرگاہ پر حملے یمنیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کا طریقہ کار جو دشمن کے فوجی کمانڈروں کی ٹارگیٹ کلنگ پر استوار ہے وہ بھی یمن میں ناکام ہے۔ صہیونی اخبار ہارٹز نے اعتراف کیا ہے کہ یمنی اپنے دشمن سے نہیں ڈرتے اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا بند عالم ان کے ساتھ ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب گرد و پیش میں وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حسین تقوی صاحب، جناب حسین تقوی صاحب، پروگرام میں آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہوئے سلام عرض کرتے ہیں۔
بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
جناب، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلامی جمہوریہ ایران کے دورے میں رہبر انقلاب اسلامی اور ملک کے اعلی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں علاقائی اور بین الاقوامی موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ تو اس سلسلے میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کیا کہیں گے۔
جی ہاں، ہم گزشتہ دو تین دنوں سے اس حوالے سے تفصیل سے روشنی ڈال رہے ہیں اور مختلف پہلوؤں پر تعلقات کے پاکستان اور ایران کے حوالے سے گفتگو ہم نے کی ہے، اور ہماری کوشش یہ تھی کہ اپنے سامعین تک وہ گنجائشیں کہ جو ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات کے فروغ اور تجارت اور اقتصادی شعبے میں وسعت پیدا کر سکتی ہیں، ان پر روشنی ڈالیں۔ اور ہم نے اس دورے کو غنیمت شمار کیا اس گفتگو کے لیے، اور پاکستان اور ایران کے حکام نے بھی جو ہے وہ ان محوروں پر، ان دائروں پر جو ہے اپنی توجہ کو مرکوز رکھا۔ لیکن ایک اہم چیز جو اس دورے کے اندر اور زیادہ ابھر کر سامنے آئی، وہ ایران کے پرامن جوہری پروگرام کے تعلق سے پاکستان کی مکمل حمایت، اور اسی طریقے سے جو عالمی حالات اور علاقائی تناظر میں فلسطین کے تعلق سے جو موقف ہیں وہ بھی ہمیں جو ہے وہ یکساں نظر آئے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی تہران آمد، ایرانی قیادت سے اہم ملاقاتیں، اور یہ دورہ جو ہے وہ 26 مئی کو شروع ہوا اور جو آج صبح یہ روانہ ہوئے یہاں سے، اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے دورے ایران کے دوران رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی، اور رہبر انقلاب اسلامی نے پیر کے روز ہونے والی جو ملاقات ہے شہباز شریف کے ساتھ، اس میں پاکستان کو دنیا اسلام میں ایک منفرد اور ایک اہم مقام کا حامل ملک قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ایران اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ غزہ میں جاری صہیونی جرائم کو روکنے کے لیے مشترکہ اور مؤثر اقدامات جو ہیں وہ کریں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ایران اور پاکستان کے باہمی تعلقات کو ہمیشہ گرم جوشی اور برادرانہ انداز میں آگے بڑھانے پر زور دیا ہے، اور انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ موجودہ تعاون کی جو سطح ہے وہ توقعات سے کم ہے، اور اس حجم کو تعلقات کے، تجارت کے اور زیادہ وسیع ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ روز بھی اس نقطے کی طرف جو ہے وہ روشنی ڈالی تھی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دونوں ممالک مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، اور امید جو ہے انہوں نے ظاہر کی کہ یہ دورہ باہمی تعلقات کو خاص طور پر اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی میدانوں میں وسعت کا حامل قرار پائے گا۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے قائم رضوی صاحب اعلی سطحی پاکستانی وفد سے ملاقات میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دشمن مسلسل اسلامی ممالک کے درمیان تفرقہ اور فتنے کی کوشش میں مصروف رہا ہے، لیکن اسلامی دنیا کو باہمی اتحاد اور ہم آہنگی کو فروغ دینا چاہیے۔ صدر ایران نے ایران کی جانب سے اسلامی ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تہران پاکستان کے ساتھ ہر شعبے میں تعاون کے لیے مکمل آمادگی رکھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یورپی ممالک نے اپنی سرحدیں ختم کر کے آپس میں وسیع تعلقات قائم کیے ہیں اور اسلامی ممالک کو اس میدان میں پیش قدم ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ جامع اقتصادی، علمی اور ثقافتی ڈھانچے قائم کریں۔ صدر پزشکیان نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی جو ہے اس سے خطاب کیا اور دونوں ممالک کے درمیان گہرے تاریخی، ثقافتی اور تمدنی روابط کا حوالہ دیتے ہوئے دو طرفہ تعاون کے فروغ اور مشترکہ سرحدوں پر عدم تحفظ کے عوامل کے خلاف سنجیدہ اقدامات کی ضرورت پر جو ہے وہ زور دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اس پریس کانفرنس میں ایران کے دورے پر اپنی رضامندی اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے علاقائی امن و سلامتی کی حمایت میں اسلامی جمہوریہ ایران کے اصولی موقع، بالخصوص مسئلہ کشمیر اور ہندوستان سے جو کشیدگی کے تناظر میں ایران کے موقف کو جو ہے وہ سراہا۔ انہوں نے ایران کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو قائم رضوی صاحب فروغ دینے میں پاکستان کی دلچسپی کا اعادہ کیا۔ ایران اور پاکستان کے درمیان تعاون کا فروغ جو ہے وہ مختلف جہتوں میں نہایت اہمیت کا حامل ہے اور یہ خطے میں استحکام، سلامتی اور اقتصادی ترقی کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایران اور پاکستان دونوں بڑی منڈیاں جو ہیں وہ رکھتے ہیں اور تجارتی جو تبادلوں میں اضافہ دونوں ممالک کی معیشت کو ترقی دے سکتا ہے۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن جیسے منصوبے پاکستان کی توانائی کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ ایران توانائی پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں شامل ہے جبکہ پاکستان کو سستی توانائی کی اشد ضرورت ہے۔ گیس، بجلی اور تیل کے شعبوں میں تعاون دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ سڑکوں، ریلوے لائنز اور بندرگاہوں کے مشترکہ منصوبے خطے میں جو ہے وہ رابطوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ایران کی خطے میں جغرافیائی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرانسپورٹ کاریڈورز کی ترقی جیسے چابہار بندرگاہ جو صوبہ سیستان و بلوچستان اور شمال جنوب بین الاقوامی کاریڈور علاقائی تجارت کو سہولت فراہم کر سکتے ہیں۔
جی،
اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے درمیان سرحدی علاقوں میں امن و امان قائم رکھنے اور استحکام کے لیے سیکورٹی تعاون کو فروغ دینے کی مناسب گنجائشیں جو ہیں وہ موجود ہیں اور دونوں ممالک کی سیکورٹی فورسز کے درمیان بہتر ہم آہنگی، منشیات اور اسی طریقے سے اسمگلنگ اور دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں کو روکنے میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہاں پر قائم رضوی صاحب، میں اپنے سامعین کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان ثقافتی، لسانی اور مذہبی مشترکات بھی موجود ہیں، جس کا ذکر ہم گزشتہ دو دنوں کے دوران کرتے رہے ہیں، جو عوامی روابط میں اضافے کا ذریعہ بن سکتی ہے اور جو سیاحت ہے، خاص طور پر جو مذہبی مقامات پر زیارات کے لیے زائرین جو آتے ہیں، یہ سیاحت جیسے کہ پاکستانی زائرین کے مشہد مقدس اور قم کے جو زیارت کے ٹورز ہیں، وہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ ایران اور پاکستان اقتصادی تعاون تنظیم ای سی او اور اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی جیسے اداروں کے رکن ہیں اور علاقائی معاملات میں مشترکہ موقف اختیار کر سکتے ہیں. دونوں ممالک کا تعاون افغانستان میں استحکام کے لیے بھی مفید واقع ہو سکتا ہے. تہران اور اسلام آباد فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی حمایت پر مشترکہ موقف رکھتے ہیں اور دونوں ممالک کے حکام ہمیشہ صہیونی جو ریاست کی غاصبانہ پالیسیوں کے خلاف ڈٹے رہنے پر زور دیتے رہتے ہیں, اور پاکستان اور ایران کے درمیان بڑھتا ہوا تعاون دونوں ممالک اور پورے خطے کے مفاد میں ہے. دو طرفہ اقتصادی, سیکیورٹی اور ثقافتی روابط کا فروغ جنوبی اور مغربی ایشیا میں استحکام اور ترقی کا پیش خیمہ بن سکتا ہے. اسلامی جمہوری ایران نے حالیہ پاک ہند کشیدگی کو کم کرنے میں مؤثر کردار ادا کیا.
جی.
پاکستان کے وزیر اعظم کا کشیدگی کے بعد تہران کا دورہ, علاقائی سفارتکاری میں ایران کے مقام اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے فروغ میں اس کے مثبت کردار کا مظہر ہے.
جناب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے. تو اسی کے ساتھ گرد و پیش اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں. تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو, جب سے دامن خیر الانام کو قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں, قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں. سرکار نے بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں, سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں. عشق نبی میں اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں. اس موقع پر ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک خصوصی پروگرام, تو سماعت فرمائیے امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر یہ خصوصی پروگرام.
نواسۂ رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. طٰہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, نواسۂ رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور آپ تمام عاشقان اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں.
سلام کہتا ہے فراز عرش مولا, سلام کہتا ہے یہ کون جاتا ہے کعبہ, سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ, سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ, سلام کہتا ہے.
سامعین, آج کا آزمائن شہر آسمان امامت و ولایت کے نویں درخشاں ستارے نواس رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے غم میں ماتم کنا ہے. امام محمد تقی علیہ السلام کو عالم جوانی میں زہر دے کر شہید کیا گیا. امام محمد تقی علیہ السلام رسول خدا کے نواسے اور امام رضا علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں. آپ کا اسم گرامی محمد, ابو جعفر کنیت اور تقی علیہ السلام اور جواد علیہ السلام دونوں مشہور لقب تھے, اسی لیے آپ امام محمد تقی علیہ السلام کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. اس اعلیٰ الہی و عرفانی شخصیت کے تعارف میں کہا گیا ہے کہ امام جواد علیہ السلام بہت ہی مہربان اور رحم دل تھے. آپ لوگوں کی دل جوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں, کیسے کوئی دربدر ہو سکتا ہے جبکہ اس کا سرپرست خداوند عالم ہو.
میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے, میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے, سجدے کی روح کعبے کا قبلہ حسین, میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے. جنت کے طالب ہو یوں ہی جنت نہ پاؤ گے, جنت کے طالب ہو یوں ہی جنت نہ پاؤ گے. جنت تو اپنی جاں پہ ہے, رستا حسین ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے. بیت طلب یزید کو شاید خبر نہیں, بیت طلب یزید کو شاید خبر نہیں. شیر خدا کی گود کا پالا حسین ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے. سجدے کی روح کعبے کا قبلہ حسین ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے. جنت کے طالب ہو یوں ہی جنت نہ پاؤ گے, جنت کے طالب ہو یوں ہی جنت نہ پاؤ گے. جنت تو اپنی جاں پہ ہے, رستا حسین ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے. بیت طلب یزید کو شاید خبر نہیں, بیت طلب یزید کو شاید خبر نہیں. شیر خدا کی گود کا پالا حسین ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے.
سامعین, نوے امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام دلوں کی امید تھے اور لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے تھے. آپ نے فرمایا, جب تک تم خدا کی دسترس میں ہو مصیبتوں کی فکر نہ کرو. آپ مزید فرماتے ہیں, اگر کسی شخص کے لیے زمین و آسمان کی راہیں بند ہیں لیکن وہ تقوی الہی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر سیاہ پوش ہیں اور سینہ کوبی کر رہے ہیں. شمالی عراق کے شہر قازمین میں ماتمی جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا روضہ مبارک جو آپ کے جد امجد حضرت امام کاظم علیہ السلام کے پہلو میں واقع ہے، محبت کرنے والے زائرین سے بھرا ہوا ہے جو اپنی عقیدت پیش کرنے کے لیے غم و اندو کے ساتھ قازمین پہنچے ہیں۔
سامعین، ہم بھی اپنے دلوں کو امام جواد علیہ السلام کی بارگاہ کی جانب متوجہ کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا جعفر محمد ابن علی البر التقی الامام الوفی، السلام علیک ایها الرضی الزکی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو کامیابی کے لیے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جڑے رہنے پر تاکید فرمائی ہے۔ اہل بیت کی سیرت الہی آسمانی کتاب قرآن کے ساتھ ساتھ انسانی رہنمائی کے دو اہم ذرائع ہیں۔ مذہبی پیشواؤں کی زندگیوں کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ ان بزرگوں کا طریقہ اور کردار ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ امام جواد علیہ السلام کی سیرت دیگر معصوم اماموں کی طرح انسانوں کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔
سامعین، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام دنیا کے تمام فضائل کے حامل تھے۔ دنیا کے تمام لوگ اپنے مختلف ادیان ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام کی غیر معمولی صلاحیتوں سے حیرت زدہ تھے۔ آپ 7 سال اور کچھ مہینے کی عمر میں درجۂ امامت پر فائز ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ایسے علوم و معارف کے دریا بہائے جس سے تمام عقلیں مبہوت ہو کر رہ گئیں۔ تمام زمانوں اور آبادیوں میں آپ کی ہیبت اور آپ کی نفیس اور عمدہ صفات کے سلسلے میں گفتگو ہونے لگی۔ اس عمر میں بھی فقہا اور علماء آپ سے بہت ہی مشکل اور پیچیدہ مسائل پوچھتے تھے، جن کا آپ ایک تجربہ کار فقیہ کے مانند جواب دیتے تھے۔ راویوں کا کہنا ہے کہ آپ سے 3000 مختلف قسم کے مسائل پوچھے گئے، جن کے جوابات آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ ظاہری طور پر اس حقیقت کی اس کے علاوہ اور کوئی وجہ بیان نہیں کی جا سکتی ہے کہ شیعہ اثناعشری مذہب کا عقیدہ ہے کہ خداوند عالم نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو علم، حکمت اور فضل الخطاب عطا کیا ہے، اور وہ فضیلت عطا کی ہے جو کسی شخص کو نہیں دی ہے۔
سامعین، عباسی خلیفہ مامون جو بنی عباس کے دوسرے خلفاء کی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام کی اعلی روحانی کمالات اور باطنی اثر و رسوخ اور ان کے فضائل کو لوگوں میں پھیلانے سے خوف زدہ تھا، ابن الرضا کو اپنی خاص نگرانی میں رکھنے کی کوشش کی۔ مامون نے نفاق میں اپنے پیشروؤں کو پیچھے چھوڑ رکھا تھا، امام جواد علیہ السلام کی طرف توجہ کی، اور امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگوں کی نظروں میں اپنی کھوئی ہوئی شخصیت کو بحال کرنے کے لیے امام علیہ السلام کی تکریم و تمجید کی، یہاں تک کہ اس نے اجتماعات کا اہتمام کیا اور علماء اور دانشوروں کو مدعو کیا تاکہ امام جواد علیہ السلام ان کے سوالات کا جواب دیں اور اپنی علمی عظمت، حکمت اور فصاحت و بلاغت کو ظاہر کر سکیں۔ چھوٹی عمر میں ہی امام نے بزرگوں اور مفکرین کے مشکل سوالات کے ایسے دانش مندانہ اور جامع جوابات دیے کہ سب حیران رہ گئے، یہاں تک کہ سنی علماء نے بھی آپ کے علمی مقام کا اعتراف کیا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام بچپن میں ہی اپنے زمانے کے تمام علماء میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ بڑے بڑے علماء آپ کے مناظروں، فلسفی، کلامی اور فقہی بحثوں سے متاثر ہو کر آپ کی عظمت کا لوہا مانتے تھے اور منتصر کے پاس جا کر آپ کے فضل و برتری کا اقرار کرتے تھے۔ فقہا اور علماء 7 سال کی عمر میں ہی آپ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور آپ کے علوم سے مستفیض ہوتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی فضیلت شائع ہو گئی، مختلف بزموں اور نشستوں میں آپ کا چرچا ہونے لگا۔ اپنے کمال و فضل کی بنا پر آپ دنیا والوں کے لیے حیرت و تعجب کا سبب قرار پائے۔
بلکہ کہاں جب کوئی بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا زہرا زہرا پرسال بہت کا ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نام گرکبر ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نام گرکبر فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا اکبر کبھی پرسالو.
سامعین، شیخ اکبر محی الدین عربی، جن کا انتقال 1240 عیسوی میں ہوا، ایک عظیم سنی عالم، مفکر اور دانشور کے نام سے جانے جاتے ہیں. امام جواد علیہ السلام کی منفرد علمی شخصیت کے بارے میں لکھتے ہیں، سلام ہو الہی ابواب کو کھولنے والے پر، سلام ہو خدا کی آیات کی تفسیر کرنے والے پر، سلام ہو حقائق کائنات بیان کرنے والے پر، سلام ہو تمام اسراروں کو جاننے والے پر، سلام ہو اس پر جس نے خدا نے اپنا فضل و کرم جاری رکھا ہوا ہے. اس زمانے میں کوئی اس کا ہم پلہ نہ تھا، وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، اعلی مقام کے حامل اور تمام علوم اور معرفت الہی کے آئینہ دار تھے. اس کی تفصیل میں انہوں نے یہ بھی کہا، جواد ائمہ اگرچہ کم سن تھے لیکن وہ عظیم اور بلند مرتبہ تھے، اور اسی بنا پر انہیں مرتضی تقی عالم جواد کے القابات سے نوازا گیا. سامعین، امام محمد تقی علیہ السلام اخلاق و اوصاف میں انسانیت کی اس بلندی پر تھے جس کی تکمیل رسول اور آل رسول کا طرح امتیاز تھی، کہ ہر ایک سے جھک کر ملنا، ضرورت مندوں کی حاجت روائی کرنا، مساوات اور سادگی کو ہر حالت میں پیش نظر رکھنا، غربا کی پوشیدہ طور پر خبر لینا، اور دوستوں کے علاوہ دشمنوں سے بھی اچھا سلوک کرتے رہنا، مہمانوں کی خاطرداری میں توجہ، اور علمی اور مذہبی پیاسوں کے لیے فیصلے کے چشموں کا جاری رکھنا آپ علیہ السلام کی سیرت زندگی کا نمایاں پہلو تھا، بالکل ویسا ہی جیسے اس سلسلہ عصمت کے دوسرے افراد کا تھا.
سامعین، امام جواد علیہ السلام کا ہر لقب اخلاقی اور روحانی خصوصیات، روحانی اور اخلاقی عظمتوں اور ان کے فضائل اور حسی کمالات کو ظاہر کرتا ہے جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں. جواد الائمہ علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے زیادہ متقی شخص تھے، اور کوئی بھی شخص جود و سخا میں امام کے ہم پلہ نہیں تھا. امامت کے مخالفین میں سے ایک محمد بن علی ہاشمی کہتا ہے، ایک دن میں امام جواد علیہ السلام کے پاس آیا، ایک رات پہلے میں نے ایک دوا لی تھی جس سے مجھے بہت پیاس لگی تھی. میں امام جواد علیہ السلام سے پانی نہیں مانگنا چاہتا تھا، لیکن امام علیہ السلام نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا، میرا خیال ہے کہ تم پیاسے ہو. میں نے جواب دیا، ہاں. آپ نے اپنے غلام سے کہا، جاؤ ہمارے لیے پینے کا پانی لاؤ. میں نے اپنے آپ سے کہا، اب وہ زہر آلود پانی لائے گا. میں یہ سوچ کر پریشان ہو گیا. غلام آیا اور پانی لے آیا. امام میرے پاس آ کر مسکرائے اور غلام سے کہا، پہلے مجھے پانی پلاؤ. پھر امام نے پانی لیا اور پی لیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ زہریلا نہیں ہے. پھر غلام نے مجھے پانی پیش کیا اور میں نے اسے پی لیا. مجھے پھر پیاس لگی اور مجھے دوبارہ پانی مانگنے میں شرمندگی ہو رہی تھی. امام نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں پھر پیاس لگی ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں. پھر غلام دوبارہ پانی لے کر آیا. میں نے سوچا کہ وہ اس بار ضرور زہر آلود پانی لایا ہے، اس لیے پانی پیتے ہوئے گھبرا گیا. اسی اثنا میں امام علیہ السلام نے پیالا لیا اور کچھ پیا، اور پھر مسکراتے ہوئے باقی مجھے دے دیا. محمد ابن علی ہاشمی کہتے ہیں، اس حسن سلوک کو دیکھ کر میں نے ان کی بے شمار محبت اور سخاوت کو قریب سے دیکھا، اور میں نے یقین کیا کہ آپ کے ماننے والے آپ کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ جواد الائمہ، یقیناً آپ لوگوں کے دلوں اور رازوں کو جانتے ہیں.
سامعین، امام جواد علیہ السلام اعلیٰ انسانی اور روحانی صفات میں کامل تھے.
امام جواد علیہ السلام کے اخلاقی اوصاف ایسے تھے کہ ہر کوئی حتیٰ کہ مخالفین اور دشمنوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ امام جواد علیہ السلام کی مسلسل عبادت اور آپ کی رات کی نمازیں مشہور تھیں۔ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و انکساری آپ